کے خلقت کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ کمی یا کمزوری انسان میں رکھی گئی. اب وہ ظلم و جہل جس کی طرف آپ کی توجہ بار بار جاتی ہے, وہ ظلم و جہل کیا ہے جو قابل مذمت ہے؟ وہ ظلم و جہل اس حالت کا نام ہے کہ انسان اس تربیت گاہ عالم میں رہے اور اپنے ظلم و جہل والی حالت کو عدالت اور عقل سے تبدیل نہ کرے. یہ قابل مذمت ہے. ظلم و جہل کے ساتھ یہ ظالم و جاہل آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ جانے بغیر, کچھ نہ سیکھے بغیر, تمیز کے بغیر پیدا ہو جانا قابل مذمت ہے. اور اس جملے میں بھی غور رکھیے گا ذہن میں کہ یہ پورا عالم انسان کی تربیت گاہ ہے. صرف مدرسہ نہیں ہے تربیت گاہ, مکتب نہیں ہے, اسکول یونیورسٹی نہیں ہے. خدا نے یہ پوری دنیا بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے مکتب اور اکیڈمی. اور اسی چیز کی طرف پہلی آیت میں پیغمبر اکرم کو متوجہ کیا ہے کہ یہ فراق بسم ربک الذی خلق, یہ فراق ورب وکل اکرم, کہ یہ پوری عالم خلقت میری لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں میری آیتیں میری نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اس کو پڑھ اور اگر حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس میں رب کے ساتھ پڑھ. یہ قرآن بس میں رب کے لذی یہ حاصل. اور اسی پر میں نے ایک جملہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس میں رب کے بغیر پڑھی جاتی ہے وہ جہل اور شرک ہے, چاہے علم نہیں ہونا. علم دین ان کتابوں کا نام نہیں ہے جو مدرسے میں جا کے رٹ لی جاتی ہیں, بلکہ دین حقیقتاً اس کتاب خلقت کا اس میں رب کے ساتھ پڑھنا ہے. اس میں رب کے ساتھ پڑھنا چاہے انسان فزکس کیمسٹری بایولوجی سائنس میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جتنا بھی نیچر ہے, جتنی بھی خلقت ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا یہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ نوشتہ ہے خدا ہے, نوشتہ ہے دست قدرت ہے خدا ہے. تو ہم اگر کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی جملہ بھی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے, قابل تعریف کرتا ہے, تو ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ مصنف کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے ماشاءاللہ خود ہمارے دور میں ہی پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ ملا وہ پیغمبر کے صدقے سے ملا. اب کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے, پیغمبر کو جائیں. دونوں مذہب کے لوگوں کہ ہم اگر قرآن میں کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں, کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے پیغمبر پہ ضرور بھیجتے ہیں کہ اس ہستی پر خدا کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں گے جو ہمارے لیے وسیلہ بنی علوم کے ذخیرے کو ہم تک پہنچانے کا. اور اس کے بعد اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم جو خدا بجا رہا یہی ہے اس میں رب کے ساتھ پڑھنا. کہ امام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے علوم تم تک پہنچانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا ہے, اس وسیلے کی تعظیم و تقریب بھی ضروری ہے. اور جو حقیقت مطلق اور مبدا ہے اس کے سامنے بندگی اور عبادت بھی ضروری ہے. تو یہ ہے اقرأ بسم رب. قابل مذمت کیا چیز ہے؟ میں نے یہ بات کیوں کہی کہ کوئی بھی انسان خدا کے بنائے ہوئے اس مکتب و مدرسے میں رہے اور پھر اس بات کی شکایت کرے کہ میرے ظلم و جہل کو دور کرنے کا سامان مجھے نہیں مل رہا, تو بہت بے انصاف شخص ہے. خدا نے اس زندگی میں ہر ہر قدم پر وہ چیزیں رکھی ہیں, اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں کہ جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں حقیقت و سچائی میں. انسان کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھے اس سے فرق نہیں پڑتا. کتاب ہستی کا پڑھنا ضروری ہے چاہے آپ کوئی اور کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو قابل مذمت کون سی حالت ہے؟ کہ اس ظلم اور جہل پر باقی رہے, خدا کی دی ہوئی فطرت کے باوجود, خدا کی دی ہوئی فہم و عقل کو رکھنے کے باوجود, خدا کے اس نشانیوں میں زندگی بسر کرنے کے باوجود. کتاب ہستی سے مراد ہست کہتے ہیں ہونا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں میں خود اور جتنی بھی چیزیں اس ماحول میں ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں میں ہوں, یہ پوری کتاب ہستی ہے. ابھی اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں تو بہتر ہے, ورنہ ہم اپنے موضوع سے آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اشکال ہے آپ لکھ لیجیے.
جی
بسم ربک الذی خلق, پڑھ بسم رب کے وسیلے سے یا اس کے ساتھ ود بسم رب الذی خلق جس نے خلق کیا. اب خدا نے جو رب ہے یا جو پڑھانے والا ہے, جو پڑھنے کی تاکید کر رہا ہے, وہ اپنا تعارف کس طرح سے کرا رہا ہے, کس نام کے ساتھ کرا رہا ہے؟ خالق. اور جب اپنا تعارف خالق اور رب کے اسما سے کرا رہا ہے تو وہ آپ کو کس طرح متوجہ کرا رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ کیا پڑھو؟ میری تخلیق پڑھو, میری کریشن پڑھو. تو قابل مذمت یہ حالت, وہ انسان قابل مذمت, یہ جس حالت میں انسان ظلم و جہول پیدا ہوتا ہے, یہ ایک مصلحت ہے فلتا. تیسری بات, کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے ظلم و جہل کے خاتمے کے لیے اقدام کرتے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیار سے اپنے ظلم و جہل کو نہ صرف ختم کرتے ہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں. ہم اپنی زبان میں, اصطلاح میں, بلکہ دینی اصطلاح میں ان لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے ظلم و جہل کو ختم یا کم کرنے کے لیے اقدام کرتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں؟
حاکم,
مومن. صحیح, یعنی وہ انسان کہ جو اس بات کو درک کرتا ہے کہ میرے اندر جو ظلم و جہالت پائی جاتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اس ختم کرنے کے لیے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کے پاس جائے گا. یعنی خدا کے پاس جانا یعنی نبی و امام کے پاس جانا, نبی و امام کے پاس جانا یعنی خدا کی ولایت کو قبول کر لینا, اور وہاں اسے جو رستہ سمجھ میں آتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب ایمان ہو جاتا ہے, مومن ہو جاتا ہے. اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے ظلم و جہل کا ادراک رکھنے کے باوجود اس کو ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, ان کے لیے اپنی خواہشات اور شہوات کی اتباعی میں بسر کرنا زندگی کا سب سے بڑا لطف ہے, مگر ایسے انسان کیا ہیں؟ کافر ہیں, مشرک ہیں, اس فہرست نام ڈالیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ مزیدار واقعہ ہے, سب سے زیادہ پرلطف بات یہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد بھی ظلم اور جہل ختم نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک کنٹینیوس سفر ہے, یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. تو میں اس کے لیے آپ کو, آپ کے سامنے دو آیتیں رکھنا چاہتا ہوں, دو آیتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک آیت آپ کو یاد ہوگی بالکل یقیناً, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ہے نا؟ سورہ بقرہ ہے آیت 256-257. اللہ ولی ہے, سرپرست ہے ایمان والوں کا, اور سرپرست بننے کے بعد کیا کرتا ہے ان کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, اب جو مومن ہے اس کے لیے ظلمتیں کہاں ہیں؟ مومن بننے کے بعد ظلمتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا. یعنی کہ یہ جو ظلم و جہل ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہاں مومن بن گئے, کلمہ پڑھ لیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی, دیندار ہو گئے, ظلمتیں ختم نہیں. ظلمتیں نہیں ختم ہوتی, بلکہ کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ انسان کی جو نیچے کی طرف جہت یا ڈائریکشن ہے, نیچے گرنے کا خطرہ, وہ تقریباً ختم ہوتا ہے. تو اس کا رخ یوں ہو جاتا ہے, اوپر کی طرف ہو جاتا ہے, ولایت خدا کے سائے. دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ تو ظلم والی آیت ہے. دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, اے پیغمبر جب تیرے پاس آئیں صاحبان ایمان, يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ, بس ان سے کہہ دو, سلام علیکم, تم پر سلام ہو, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے لکھ لی ہے اپنے اوپر رحمت, انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, اور یہ کہ اگر تم میں سے کوئی برا عمل کرے جہالت کے سبب سے, تم متاب من بعدہ, اور پھر اس کے بعد توبہ کرے, وہ اصلاح اور اصلاح کر لے, فانہ غفور رحیم. تو مومن ہونے کے بعد نہ ظلمت ختم ہوتی ہے نہ جہالت ختم ہوتی ہے. کہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلمت اور جہالت جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے, کہ یہ ظلومن جبولا والی کیفیت جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے مخصوص ہے, کہ بس وہی ظالم و جاہل ہوتے ہیں. مومن دونوں آئے تھے میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی, کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اے رسول ان کو میرا سلام پہنچا دو, میرا پیغام دے دو کہ میں نے تمہارے لیے اپنے پاس رحمت لکھ لی ہے, اور اگر تم میں سے کوئی جہالت کی وجہ سے برا عمل کرے اور پھر توبہ کرے اور اصلاح کرے تو خدا غفور رحیم. اب یہ جو ظلمت اور جہالت آپ کو مومن میں نظر آ رہی ہے, یہ کس وجہ سے؟ کیا مومن گناہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ عجیب لگا بات نہیں ہمارے سامنے آ رہی کہ ہم تو ظلمت اور جہالت کو بہت بری چیز سمجھ رہے ہیں, ہم تو ایسے گناہ اور پتہ نہیں کیا کس کس طرف لے جا رہے تھے. لیکن ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ بچہ ظالم و جاہل ہوتا ہے, دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مومن کو خدا ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے, ظلمات اور جہالت دونوں صفات کر کی نسبت مومن سے کہہ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ان باتوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جب تک اس اسفل السافلین, اس دار ظلمت و جہالت میں ہے واقعی, وہ ظلمت و جہالت سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتی, چاہے مومن ہی کیوں نہ. لیکن فرق کس بات کا ہے کہ مومن نے اپنے اختیار سے خدا کی ولایت کو قبول کر لیا ہے, تو خدا کا دست ولایت اور اس کی مغفرت اور رحمت ہمیشہ مومن کے شامل حال رہتی ہے, اسے اس کی جہالت اور ظلمت سے مسلسل باہر نکالتی ہے. تو یہ بھی ظلمت و جہالت کا ایک پہلو ہے. یعنی اس سے آپ کو اس مثال سے ظلوم اور جہول کے معنوں کی وسعت کا اندازہ ہوگا. یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں ارسل کروں, مجھے نہیں پتا کہ میں یہ بات کتنی پہنچا سکتا ہوں. ظلم اور جہل اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ظلم اور جہل کے بارے میں ایک اور تعریف وضع کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ ظلم اور جہل حقیقتاً وہ ایمٹی خالی برتن یا کنٹینرز ہیں کہ جن میں عدالت اور عقل کو بھرا جاتا ہے. اس جملے میں غور کیجیے, یعنی یہ ظلم اور جہل, یہ لا علمی, یہی وہ خالی ظرف ہے. جب یہ ظرف خالی ہوتا ہے تو ظلم و جہل. اور اسی ظرف میں جب ایمان اور ولایت بھرنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہی چیز عدالت اور عقل بن جاتی ہے. یہی چیز یعنی کہ جو برتن ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں خالی ہے کسی کام کا نہیں, اسی برتن میں ہی یہ ایمان اور ولایت کے ذریعے سے عدالت اور عقل پر ہو جاتی ہے. کہ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا جو انہیں ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے. یعنی ان کے وہ جو برتن ہے کہ جس کا خالی رہنا ظلم ہے, اور اسی کے اندر اگر ایمان بڑھتا چلا جائے تو کیا بن جائے گا؟ وہ عدالت بن جائے گا. وہ برتن جس کا خالی رہنا جہالت ہے, اگر اسی میں خدا کی ولایت اور مغفرت بڑھتی چلی جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ عقل بن جائے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ جہالت ضرب نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر خدا نے وہ ضرب رکھا ہے کہ جو جب تک خالی رہے, جو جب تک خالی رہے, تو اس کو آپ کس نام سے یاد کریں گے؟ ظلم و جہل.
کہا تھا کہ
انسان بات ہے, اسی کو سمجھا رہا ہوں کہ جو جب تک خالی رہے. اب یہ خالی برتن خدا نے پیدا کیا, کس لیے خالی رکھا ہے؟ اس کو تاکہ انسان ولایت خدا کے سائے میں آئے اور اس میں عدالت اور عقل اور ایمان بڑھ جائے. ٹھیک ہے, اس لیے خالی رکھا ہے. اب کوئی انسان ایسا ہے کہ جو خود سے اپنے اختیار سے اس کو خالی رکھتا ہے, یا خالی رکھتا نہیں ہے بلکہ اس میں وہ کچھ بھرنا شروع کر دیتا ہے جو اس میں نہیں آنا چاہیے. یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے ہمیں یہ ذات دیا جسم, اس جسم کے اندر فطرت یہ چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں جائیں اور کچھ نہ جائیں. جنہیں مثال کے طور پر اگر پاک صاف غذا اچھا صاف ستھرا پانی جسم کے ضرب میں جائے گا تو یہ جسم گرو کرے گا, صحت مند اور طاقتور ہوگا. اور اگر گلی سڑی غذائیں اور خراب غذائیں اور گندا پانی یا پولیوٹیڈ ایئر اس میں جائے گی تو یہ خراب ہوتا چلا جائے گا. تو اب یہ جو ضرب ہے, اس حامل ضرب کا کام ہے نہیں کہ اس کے اندر یہ وہ چیزیں ڈالیں کہ جو اس کو صحت مند بنائے اور اس کو گرو کرائے, یا وہ چیزیں ڈال دیں گے جو اس کو خراب کر کے گلا سڑا دیں. تو ضرب جو خدا نے دیا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان میں جو مثال کے طور پر خراب غذا کھانے سے بیمار پڑ رہا ہے, وہ اس بات کا شکوہ کر سکتا ہے کہ خدا نے اس کو خالی کیوں رکھا؟ پہلے سے ہی اچھی اچھی چیزیں ساری بھر دیتا ہے اس میں. صحیح ہے, کہ خدا نے اس میرے شکم کے ضرب کو خالی کیوں رکھا؟ میرے لنگس جو ہیں وہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد خالی کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے اس میں تازہ ہوا پھر بھی کیوں بھرنی پڑتی ہے؟ میرا پیٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پانی سے کیوں خالی ہو جاتا ہے؟ کہ مجھے پھر یہی مسئلہ انسان کے نفس کے ساتھ ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں ضرب. اب یہ جو ضرب خدا نے خالی رکھا ہے, جس کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمٹی ہے, یعنی کہ یہ ابھی غالب ہو جائے گا, اب اس میں ایمان اور ولایت بھرو ڈالو تاکہ اپنے اصل مقصد پر پہنچو. دل میں اسما ڈالو تاکہ اوپر تک جائے. اگر وہ نہیں ڈالا تو لا محالہ پھر دوسری چیزیں لے لیں. اور جیسے کہ یہ ضرب جسم پھر خراب ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, گرتا ہے, سڑتا ہے, وہی نقصان اب آخری نقطہ ہے. یعنی کہ اب اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اب میں ساری بات کنکلوڈ کروں کہ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ظلم و جہل کیا ہے؟ ایک ضرب حقیقت ہے, خالی ضرب. خدا کیا چاہتا ہے؟ اس میں کیا بھرا جائے؟ ولایت بھری جائے تاکہ انسان ایمان, عدالت, عقل اور ایمان سے رونما ہونے والی ساری صفات اس کو حاصل ہو جائے. اگر اس ضرب کو خالی چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر قبضہ کرے گا شیطان اور طاغوت, یعنی جو ولایت خدا کے سائے میں نہیں آئے گا وہ خود بخود کہاں چلا جائے گا؟ ولایت تابوت میں. دیکھیے اس جہالت کی تعریف کیا ہے, میں جو بہت زیادہ دقت کر رہا ہوں نا اس بات پر کہ آپ ظلم و جہل کا مطلب سمجھیں. ہم اور پہلا جملہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم وہی سمجھتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں, کہ ظلم و جہل کی تعریف وہ نہیں ہے جو عرف عام میں بیان کی جاتی ہے, بلکہ ظلم کا مطلب ہے کہ انسان ایک چیز کو صحیح جگہ پر رکھنے کے قابل نہ ہو. کیوں رکھنے کے قابل نہ ہو؟ اس لیے کہ اندھیرے میں. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مشرک, اس کو کہیں گے منافق, اس کو کہیں گے کافر. اور جو اپنے اس ظرف میں ولایت خدا کو بھرے گا وہ پھر ہوگا مومن متقی. اس کے اوپر ہاں, لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ میں دس بستہ معافی کا خواہ گزار ہوں جو پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے, تو اس لیے مختصراً تھوڑا تھوڑا اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو ظلم اور جہل کی پہلے تاریخ سمجھ لیں, کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی میں ہونا, تاریکی میں ہونے کی وجہ سے نہ انسان کسی چیز کو صحیح دیکھ سکتا ہے نہ صحیح جگہ پہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جہل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ انفارمیشن ہی نہ ہو جس پہ ایکٹ کرنا ہے, یعنی جہل کا بالکل ابتدائی قدم. یہ ظلم و جہل کی ابتدائی حالت جو ہر انسان اس حالت میں پیدا ہوتا ہے, یعنی اس عنوان سے ہر بچہ ظالم و جاہل ہے, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہگار بھی ہے. بحث یہاں بھی شروع ہوئی. اب قابل مذمت کیا ہے کہ آپ تاریکی میں پیدا ہوئے لیکن خدا نے روشنی میں آنے کے سارے سامان فراہم کر دیا تھا, اب کیوں روشنی میں نہیں آیا؟ یہ وہ ظالم ہے کہ جس کی تاریخ آپ پہ نہیں. آپ جسے ظالم سمجھ رہے ہیں, اب خدا نے انسان کو وہ مواقع فراہم کر دیے کہ صحیح اطلاع فراہم کرے تاکہ یہاں پر باتیں سمجھ میں آئے. اب یہ کام کیوں نہیں کر رہے ان مقدمات اور ان وسائل کے؟ یہ جاہل حقیقت وہ جاہل ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ پیدائشی طور پر اس ظلم و جہل کا شکار ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ کہ خدا مومن کو بھی ظلمت اور جہالت سے متاثر کر رہا ہے. یعنی نہیں, وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو خدا جب مومن کے لیے بھی ظلمت اور جہالت کی بات کر رہا ہے, اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ظلم اور جہالت کی قید سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا سوائے بہت تھوڑے سے انسانوں کو. بلکہ اگر اس کو میں اصول کی صورت میں بیان کر دوں کہ جب تک انسان مادیت اور طبیعت کے پردوں کو جاگ کر کے ماورائے مادہ حقائق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ظلمت اور جہالت میں ہوتا ہے. اور یہ سیر و سفر کس بنیاد پہ ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ولایت خدا کے ماتحت. اب میں دیکھ لوں, جب میں اپنی بات سمیٹ لوں پھر آپ سوال کیجیے. اب اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد ہمارے لیے جو عملی نقطہ ہے, پریکٹیکل پوائنٹ آف ایکشن ہم سب کے لیے, وہ یہ ہے کہ انسان کا ظالم اور جاہل ہونا بری بات نہیں ہے. قابل مذمت چیز کیا ہے؟ ظلمت اور جہالت پر بات ہی نہیں ہے. صحیح, ہم سب ظالم و جاہل ہیں. میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی, ورنہ ناراض ہو جاتے کہ ہم تو مومن ہیں اور ہمیں ظالم و جاہل کہہ رہے ہیں. ہم سب ظالم و جاہل ہیں، یعنی تاریکی میں ہیں، اس تاریکی میں ہونے کی وجہ سے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو پہ نہیں دیکھ پاتے، صحیح تناظر پہ نہیں دیکھ پاتے، حقائق ہمارے سامنے منتخب نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم اپنی خواہشات اور شہوات کی زنجیروں سے بھی جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی درجے میں جاری بھی ہیں۔ کبھی خدا یہ بات کہہ رہا ہے، پہلے سلام بھیج رہے ہیں مومنین پر، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی عمل بد کر لے جہالت سے محروم ہو کر تو کوئی بات نہیں، آ جانا میرے پاس، کوئی چڑھنے کی بات نہیں۔ یعنی جیسے کوئی استاد یا باپ اپنے بیٹے سے یہ بات کہنا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی تو فکر نہیں، میرے پاس آ جانا، میں صحیح کر لوں۔ توبہ لفظ پلٹنا ہے، توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہے۔ تو یہ چیز قابل مذمت نہیں، ہم سب کسی نہ کسی درجے پر ظالم ہو جائیں گے۔ بری بات کیا ہے؟ اپنی اس ظلمت و جہالت سے راضی رہنا، اس کے ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس حالت سے باہر نہ آنا، یہ قابل مذمت، یہ سمجھ لیجیے۔ اب ایک مثال، بلکہ مثال کیا، خود پرانی واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو خدا نے ایک حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ اس درخت کے نزدیک مت جانا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کسی بھی طریقے سے شیطان کے وسوسے میں آئے، بہکاوے میں آئے، پھل کھا لیا، اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ جہالت۔ کیونکہ جہالت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک چیز کا عالم ہو اور اس کے بعد اس کے مخالف راہ کو اختیار کرے۔ یہ کیا کون، یعنی یہ تو نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ درخت کون سا ہے یا اس کا پھل نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود مخالف راستے کو اختیار کیا، اور وہی نتیجہ ہوا جو قرآن نے کہا کہ پتا کیوں نہ میرا ظالمین، یعنی دار الظلمات میں پہنچے۔ اس کے بعد یہ جو ظلم و جہل حضرت آدم پر لاحق ہوا بلا ہے، کیا یہ قابل مذمت تھا؟ اور اس سے بڑا سوال، اس ظلم و جہل کا مرتکب ہونے کے بعد حضرت آدم نے کیا کیا؟ حضرت آدم جب اس کے مرتکب ہو گئے، خدا نے کیا کیا، اتر جاؤ، سب کے سب جاؤ یہاں سے، اسفل السافلین میں، دار ظلمت میں اتر جاؤ۔ اب جب حضرت آدم اتر گئے، بظاہر جنت چھوڑ دی، جتنا عیش و آرام تھا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی جہالت کا الزام کس پر رکھا؟ کیا یہ کہا گیا خدا تو ہی مجھے روک لیتا، تیرے تو اختیار میں سب کچھ تھا، کسی فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، خامخواہ یہ مصیبت ڈالی میرے گلے؟ شیطان کی مذمت کیوں نہیں کی کہ اس نے مجھے بہکا دیا؟
وہ تو ہے ہی نہیں۔
شیطان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ سب سے زیادہ قابل غور، اس نے تو بہکایا تھا نا، باقاعدہ بہکایا تھا، جھوٹی قسمیں کھائی تھی، اس کے باوجود اس کا نام تک نہیں لیا۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ جس ظلمت میں میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس کا قصوروار میرا نفس ہے، اس کا قصوروار میرا نفس ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، نہ اس کی نہ خدا سے شکوے شکایت دیں گی، نہ ابلیس کی مذمت دیں گی، اس کا الزام کس پر رکھا؟ اپنے نفس پر۔ یہ ظلمت مجھ پر جو طاری ہو گئی آج، جو میں دار ظلمت میں اتر گیا، اپنے نفس کی وجہ سے، اس سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب سمجھ میں آتی؟ سمجھ میں آتی؟ ان لم ترحمنا تغفر لنا وترحمنا، کہ جب تک میرا رب مجھے اپنے دامن رحمت میں نہیں سمیٹ لے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مغفرت کے معنی میں بہت دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور میں نے واقعی حسین ترین لفظ ہے کہ مغفرت خدا کا اپنے دامن رحمت میں بندے کو سمیٹ دینا۔ جیسے کہ جب بچہ گر کے چوٹ کھا کے آتا ہے تو سب سے پہلی کیا چیز کرتی ہے ماں؟ اٹھا کر اپنی سینے سے لگا لیتی ہے، چوٹ بعد میں اس کو صاف کرتا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے پر جو حالت خوف و اضطراب تاری ہے وہ ختم ہو جائے. چوٹ کا تکلیف کا علاج بعد میں ہوگا، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ جو اس میں اضطراب اور اذیت والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ پروردگار کا بندے کو اپنے مطلب یہ لفظ درست نہیں ہے ورنہ کہتا کہ سینے سے لگا لیں. جیسے امام حسین علیہ السلام نے حور کے ساتھ سب سے پہلے کیا کیا، یہ کام کیا کہ تاکہ حور کی شخصیت کے جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے. یہ وہ ہے کہ جو خدا کی مغفرت اور رحمت کے جلوائیں کو نسلوں کے لیے کرتا ہے. یہ انسانیت، یہ جس کیریکٹر کا مظاہرہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، یہ انسانیت ہے کہ انسان شہوات کا شکار ہوتا ہے، انسان ظلمتوں اور تاریکیوں کے بہکاوے میں آتا ہے، لیکن حقیقتاً انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا قصوروار اپنے نفس کو سمجھ کے خدا کی مغفرت رہنا چاہیے. بلیم گیم نہیں کھیلتا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے یہ کرا دیا، اس نے وہ کرا دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے ساتھ دوسری مثال، ابلیس، اس کو بھی خدا نے حکم دیا سجدہ کر لو، اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ بھی جہالت، جہالت کے مرتبے کون، میں نے ایک چیز پتا تھی، ایک چیز جانتا تھا، اس کے برخلاف عمل کیا. لیکن اس جہالت کا مرتکب ہونے کے بعد ابلیس نے کیا کہا، ربی بما اغویتنی، اے پروردگار جیسے تو نے مجھے بہکا دیا ویسے ہی میں اولاد آدم میں سے ہر ایک کو بہکا دیا. یہ دوسرا رویہ کہ ظلم اور جہالت کے سرزد ہونے کے بعد یہ دوسرا کریکٹر ہے کہ وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر، میں اپنی غلطی کا اظہار نہیں. رب الزام کس پہ رکھ رہا ہے؟ خدا پر.